ہمارا پروگرام جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور ضلع رحیمیار خان کے دورہ تفسیر کے طلباء میں مسلک حق اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ایک لیکچر اور پروگرام پر مشتمل تھا. اس کی مناسبت سے نماز مغرب کے بعد یعنی افطاری کے بعد یہ محفل منعقد کی گئی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیع الرحمان صاحب درخواستی مدض العالی کے حکم پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں ایسی محافل یہ علمی ورثے اور علمی یادگار کے طور پر منعقد ہو رہی ہیں. مخدوم عالم حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی صاحب مدض اللہ علی جو اس وقت لاہور ہسپتال میں زیر علاج ہیں, میں تین چار دن پہلے ان کی عیادت کے لیے لاہور بھی گیا تھا اور مجھے پہلے سے ان کی صحت دیکھ کر خوشی ہوئی, کافی بہتر ہے. یہ علاقہ حضرت دین پوری اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی حضرت درخواستی جیسے اکابرین اور اساتین کے دم قدم سے آباد اور قائم. میں چند منٹوں میں سپاہ صحابہ کے بارے میں اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور اس کے بعد جس طرح مولانا عبدالکریم ندیم صاحب ہمارے مخدوم بھائی نے فرمایا ہے کہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ کا مشن اور موقف کوئی نیا نہیں ہے. اس جماعت کے بانی حضرت مولانا حق نواز شہید نے کوئی نئی بات نہیں. بعض لوگوں کو یہ خدشہ اور اشکال ہے کہ شاید انہوں نے کوئی نئی بات کی جو سلف میں سے کہیں نہیں ہوئی. یہ بات نہیں, مولانا حق نواز جھنگوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے دشمنوں کے لیے جو انداز اور جو طرز اختیار کیا وہ قرآن سے مستفاد ہے, وہ اپنی ذاتی رائے پر مشتمل نہیں ہے. اور پاکستان میں کوئی ایسی جماعت جو طلباء رضاکاروں جانصاروں پر مشتمل ہے شاید نہیں ہے جس کا نام سپاہ سے شروع ہوتا ہو. ہم لوگ ویسے سپاہی ہیں, مجلس علماء اہل سنت ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا کوئی بھی دینی جماعت ہو, سپاہ صحابہ کا ایک ایک بچہ ان تمام دینی جماعتوں کا سپاہی اور رضاکار ہے. ویسے بھی ہمارا نام سپاہ سے شروع ہوتا ہے, سپاہ فارسی کا لفظ ہے. سپاہی کا کیا معنی ہے آپ کو پتا ہے. سپاہ صحابہ دو لفظ ہیں, ایک ہے سپاہ اور ایک ہے صحابہ. سپاہ کا معنی ہے صحابہ کے سپاہی, اور صحابہ کا معنی ہے نبی کے سپاہی. ایک سپاہی کا جس کا وہ سپاہی ہے جو انداز ہونا چاہیے ہم اسی کے متقاضی ہیں, اسی انداز کے علم بردار ہیں. سپاہ صحابہ یعنی صحابہ کرام کے سپاہیوں کی جماعت. میں صحابہ کرام کے سپاہیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہیوں, جس کے تم سپاہی ہو ان کا خیال رکھو, اپنی زندگی میں ان کا خیال رکھو, اپنے طرز و طریق میں ان کا خیال رکھو، اپنے سوچ اور فکر میں ان کا خیال رکھو. جن کے سپاہی ہیں ان کی تو تہجد کی نماز بھی کبھی نہ چھوٹی ہو، اور تم فرض نماز میں کوتاہی کرو تو کیسے سپاہی ہیں؟ تم روزوں میں کوتاہی کرو کیسے سپاہی ہو؟ تم دین پر عمل نہ کرو، فرائض و واجبات کو چھوڑو. جن کے سپاہی ہو ان کو تو دیکھو، مذاق تو نہ کرو، ان کی عظمتوں کو مذاق نہ بناؤ. جن کے سپاہی ہو ان کے سپاہی ہونے کا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو ان کا ضرور رکھو. اور ایک سپاہی جو ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ جس کا سپاہی ہے وہ اسی کی مرضی پر چلتا ہے، تبھی تو وہ سپاہی ہے، ورنہ اس کے سپاہی ہونے کی بات کوئی. تو سپاہ صحابہ کا جو موقف ہے وہ ایک سپاہی ہونے سے عبارت ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سپاہ صحابہ کے کام کو دعوت کے انداز میں کیا جائے گی، دعوت کے انداز میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اچھے طریقے سے تم دعوت دو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جھگڑا یا تلخی یا سختی بھی کرو تو اچھے طریقے سے کرو. دین کے لیے جس طرح کی سختی کرنی چاہیے اس میں اچھا انداز اختیار کرو. اور جو بھی مصیبت اور پریشانی آئے، ہر مصیبت اور پریشانی میں اللہ کی طرف دھیان رکھو کہ اللہ کو ایسے منظور تھا. مسلمانوں کے پاس جو نعمت توحید کی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص اس کا عام آدمی تصور نہیں کر سکتا. جو لوگ توحید کی نعمت سے محروم ہیں ان کو دیکھو، وہ در در پھر رہے ہیں. ان کا یہ سر کبھی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی مورت کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی وہ گائے کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی چاند کے سامنے جھک رہا ہے. اور ان کے خیالات ایسے ہیں کہ کبھی قبروں پہ سر جھکا رہے ہیں، کبھی پتھروں پہ، کبھی مورتوں پہ، اور کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے. لیکن ایک توحید پرست آدمی بڑا بے نیاز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا مجھے وہ منظور ہے. تکلیف آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کو دنیا میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ جس خالق و مالک کے دروازے پر وہ سجدہ ریز ہے وہ بے نیاز ہے. اور بے نیازی والی شان اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، جسے تخلق بھی اخلاق اللہ کہا جاتا ہے. کہ تخلق بھی اخلاق اللہ، کہ جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے بندوں میں پرتاؤ کرے اور اس کے اثرات پائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں. تو انسان کو بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، انسانوں کو بھی انسانوں پر رحم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں تو انسانوں کو بھی غیروں سے بے نیاز ہونا چاہیے. تو اس طرح میرے بھائیوں، توحید ایک بڑی نعمت ہے. جس نعمت سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سرفراز رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. جب دعوت کے انداز میں آپ کام کرو گے کہ جہاں بھی پہلا جلسہ سپاہ صحابہ کا ہو، وہاں پہلے اپنی بات کو سمجھاؤ، پہلے اپنا موقف پیش کرو، پہلے بتاؤ صحابہ کون تھے، اس کے بعد اگلی بات کرو. صحابہ کی جو گستاخی کرے اس کا یہ اسلام میں حکم ہے، پھر بات کرو. یہ نہیں جہاں ہی جاؤ جلسے میں جاتے ہی جناب شروع ہو جاؤ تلخی کے لہجے سے، یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں. سب سے پہلے صحابہ کی بات کرو، جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں اسے دعوت کے انداز میں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ استقامت کا مظاہرہ کرو. تکلیف نہیں مانگو، لیکن اگر آ جائے تو اس کو بڑی خندہ پیشانی سے اور بڑی خوشی کے ساتھ برداشت کرو. یہ انسان کا وہ ترہ امتیاز ہے جو پیغمبروں کی شان ہوتی ہے، یہ نہ انبیاء کی شان ہے. کہ انبیاء تکلیف مانگا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی تکلیف آئے تو پہاڑ بھی مصائب کے آئیں انبیاء کے چہروں پہ کبھی پریشانی نہیں آئی، اور انبیاء اسی دکھ اور پریشانی کو خوشی سے برداشت کرتے. تو سپاہ صحابہ کا راستہ کانٹوں کا راستہ ہے، مشکلات کا راستہ ہے، تکالیف کا راستہ ہے، دکھوں کا راستہ ہے، جیلوں کا راستہ ہے، زندانوں کا راستہ ہے، موت کا راستہ ہے. اور پریشانیوں اور ہجوم و مشکلات اور عواقب سوانے حادثات و فاجعات اور مصائب و آلام رنج و محن ان چیزوں کا راستہ ہے. اور یہ راستہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے ہم سپاہی ہیں ان کا بھی یہی راستہ تھا، انہوں نے بھی اسی راستے پر چل کر محمد مصطفیٰ کے محل کی حفاظت کی تھی، محمد مصطفیٰ کی آبرو کو بچایا تھا، پیغمبر کے در دولت پہ حاضری دی تھی، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ پہرہ دیا تھا. تو ان لوگوں نے جو پہرے دار تھے رسول اللہ کے، سپاہ صحابہ ان کی پہرے دار ہے جو نبی کے پہرے دار تھے. جس طرح نبی کے پہرے داروں نے سب کچھ تج دیا تھا، سب کچھ لٹا دیا تھا، ہمیں بھی اسی نقشے قدم پر چلنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک اللہ کے رسول گزرے ہیں حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلاۃ والسلام، بہت بڑے ولی اللہ، ولی اللہ کہتا ہوں، بہت بڑے پیغمبر تھے، اللہ کے جلیل القدر انسان تھے. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، اصحاب رس، آپ نے لفظ سنا ہوگا، رس عربی زبان میں پرانے کنویں کو کہتے ہیں، پرانا کنواں. اصحاب رس کے پرانے کنویں والے لوگ، یہ ایک پیغمبر کے واقعہ کی طرف اللہ کے قرآن نے اشارہ فرمایا ہے، اور ان کا نام ہے حنظلہ بن صفوان علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جس قوم کی طرف مبوس ہوئے وہ بڑی سرکش اور نافرمان قوم تھی. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. ایک دن سردار قوم نے کہا، حنظلہ تو ہماری قوم کا رہنے والا ہے، ہمارے اندر سے اٹھا ہے، ہمارے بتوں سے منع کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، تو عجیب آدمی ہے، آئندہ اگر تو نے اللہ کا نام لیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں. حنظلہ بن صفوان اللہ کے رسول تھے، جلیل القدر، اور رسولوں کی تو عظمت ہی یہ ہے کہ وہ اپنی بات سے کبھی نہیں ہٹتے، اپنے موقف سے کبھی نہیں ہٹتے. چنانچہ سردار قوم نے کئی دنوں کے بعد حنظلہ بن صفوان علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو میرے سامنے اقرار کر کہ میں اللہ کا آئندہ نام نہیں لوں گا. تو حنظلہ بن صفوان نے فرمایا علیہ السلام نے کہ اگر اللہ کا نام نہ لیا تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو فائدہ ہی زندگی کا ختم ہو جائے گا، تو مجھے اللہ کا نام ہی لینا چاہیے. چنانچہ وہ اللہ کا نام لیتے رہے. تو اس نے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک گندے کنویں میں پھینک دیا، گندا کنواں، بدبودار کنواں تھا پرانا، اس میں پھینک دیا اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، بہت بڑا پتھر گندے کنویں میں. اب آپ دیکھیں اللہ کا رسول ہے اور گندے کنویں میں بند ہے اور جناب علی اوپر پتھر پڑا ہوا ہے. ایک دن گزر گیا، دو دن، چار دن، دس دن، پانچ، آٹھ دن گزر گئے. تو آٹھ دس دنوں کے بعد ان کے ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کے، ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تھا، صرف ایک آدمی نے اس وقت تک، اور وہ ایک آدمی جو تھا وہ پانی کی مشکیں بھرتا تھا، یہ مشکیں، مشکوں میں پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں چھوڑ دیتا تھا. اس کو آٹھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ تیرے پیغمبر کو کنویں بھی بند کر دیا گیا ہے. وہ سرداروں سے ڈرتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لے، مجھے مار نہ دے، لیکن وہ دل میں تڑپتا تھا کہ میں اپنے رسول کو دیکھوں، اپنے پیغمبر کو دیکھوں. چنانچہ وہ سارا دن تلاش کرتا رہا، اسے پتا چلا کہ فلاں کنویں میں بند ہے. آدھی رات کے وقت وہ اس کنویں کی منڈیر پر آیا اور چاند کی چاندنی تھی، تو کنویں پر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، اس میں ایک تھوڑا سا سوراخ تھا. اس سوراخ میں منہ ڈال کر، منہ تو اندر نہیں گیا لیکن تھوڑا سا منہ آگے کر کے، اس صحابی نے جو ایک ہی غریب آدمی تھا مشکے والا، اس نے نبی اللہ سے کہا کہ یا نبی اللہ السلام علیکم، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، اے یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں تیرا غلام ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تمہاری تکلیف دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بتاؤ میرے لیے کیا حکم. اب آپ دیکھیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کو اور ایک سپاہی کو اس انداز میں زندگی اختیار کرنی چاہیے. تو جب کہا کہ یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، تو نبی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ نبی کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرا صحابی ہے، تو کوئی میرے اور آپ جیسا ہوتا وہ کہتا کہ یار باقی چیزوں کو چھوڑو، اپنی برادری کو پہلے جمع کر کے لاؤ، یہ کنویں سے پتھر تو ہٹاؤ، پھر آگے بات کریں گے. لیکن اللہ کے رسول نے کنویں کے اندر سے یہ جواب دیا کہ اے میرے صحابی، تو کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر پکا رہنا. کنویں کے اندر سے اس نبی نے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ پر پکا رہنا. وہ صحابی رونے لگا، اس نے کہا آپ تکلیف میں ہیں، آپ کنویں میں بند ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا. تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان صحابی، تجھے میرا یہی حکم ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو نبی نے فرمایا کہ میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس خدا کے لیے میں کنویں میں بند ہوں وہ میری حالت سے واقف ہے.
نعرہ تکبیر،
وہ جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، اس لیے تجھے کوئی ضرورت نہیں، تو صرف لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا۔ میرے بھائیوں، اپنے موقف پہ اور اپنی بات پہ پختہ رہنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ جس چیز کو آپ دین سمجھتے ہو، شریعت سمجھتے ہو، اور اس کو سمجھ سوچ کر سینے سے لگایا ہے، اس کے لیے سب کچھ لٹا دینا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اس سے بڑا اسوہ حسنہ اور اس سے اعلیٰ طرز زندگی دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، دو چار دن اور گزر گئے تو سردار قوم نے کہا کہ یہ اپنی قوم کا آدمی ہے، وہ آ گیا کنویں پر اور اس نے اپنی سپاہیوں سے کہا کہ یہ پتھر ہٹاؤ۔ پتھر ہٹایا، اور جب پتھر ہٹایا تو کہا کہ اے حنزلہ، اب کیا کہتا ہے، بات کر کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام نے کنویں کے اندر سے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، تب لے لا الہ الا اللہ کہہ دے، کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اب کوئی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی بات پر پکا ہوں، اس لیے کہ جس بات کو میں نے سچا سمجھا ہے میں اسی پر قائم ہوں، اور لا الہ الا اللہ کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ لا الہ الا اللہ وہ دعوتی کلمہ ہے جس کا اعلان اور ابلاغ میرا فرض ہے، اور میں اس فرض کو آخری دم تک نبھاتا رہوں گا۔ یہ کہا تو اس بات سردار نے اپنی قوم کے سپاہیوں سے کہا کہ اس حنزلہ کو زندہ کنویں میں دفن کر دیں۔ حضرت حنزلہ کنویں میں بند تھے تو اس کے سپاہیوں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، مٹی ڈالی۔ جس وقت مٹی ڈالی میرے بھائیوں، تو مٹی پڑتی رہی، بالآخر ایسا وقت آیا کہ مٹی کندھوں تک آ گئی۔ پیغمبر کنویں میں بند ہے اور نبی کنویں کے اوپر آ گئے اور یہاں تک مٹی پہنچ گئی۔ تو اب سردار نے کہا کہ اب بتا کیا کہتا ہے، تو حضرت حنزلہ بن صفوان نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس کو دفن کر۔ چنانچہ حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام کو زندہ زندہ مٹی میں کنویں میں دفن کر دیا گیا، اور مٹی میں پیغمبر کو دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کر وہ پوری قوم مٹی پہ کھڑی ہو کر ناچنے لگی۔ جب پوری قوم مٹی پر کھڑی ہو کر ناچنے لگی تو اللہ کے غضب کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا اب حد ہو گئی کہ نبی کنویں بند، نبی کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کی غیرت کو جوش آیا اور پھر اللہ نے فرمایا اس قوم کو نیچے سے اٹھا کر اوپر تک پہنچا دو اور اس کو تباہ و برباد کر دو۔ چنانچہ وہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پیغمبر زندہ دفن ہو گیا، اس نے اسلام کے دعوتی کلمے کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، میرے طالب علم بھائیوں، اسلام اسی استقامت کا تقاضا کرتا ہے، اور ایسی ہی استقامت سپاہ صحابہ اپنے کارکنوں میں بیدار اور پیدا کرنا چاہتی ہے۔ مولانا حق نواز شہید میں میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کی استقامت کا پرتاؤ اور نمونہ تھا کہ جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر یعنی صحابہ کے دشمنوں کو للکارا، انہیں بڑی دھمکیاں دی گئیں، بہت برا کہا گیا، قاتلانہ حملے ہوئے اور بڑا کچھ ہوا، قتل کے مقدمات قائم ہوئے، لیکن وہ شخص اپنے موقف سے باز نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ اس کا موقف دین کا موقف تھا، وہ صحابہ کرام کی وکالت کرتے تھے، صحابہ کی وکالت کرتا تھا، اور یہ وکالت کرنا دین ہے، شریعت ہے، کیونکہ صحابہ کی وکالت اصل میں اسلام کی وکالت ہے، اصل میں دین کی وکالت ہے، اصل میں شریعت کی وکالت ہے۔ قرآن پاک کے لفظ پر غور کریں جو میں نے شروع میں بات کہی کہ مولانا حق نواز کا موقف کوئی نیا موقف نہیں ہے، یہ دین کا موقف ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا موقف ہے۔ مولانا حق نواز شہید نے ارشاد فرمایا کہ میں دین سمجھ کر سب کچھ کر رہا ہوں، دین ہی پر قائم۔ آپ قرآن کے اس لفظ پہ غور کریں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب مکہ کے کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کما آمن، کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، تو کیسے ایمان لائے وہ کہتے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں کما آمن الناس، جیسے یہ رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لائے۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں انؤمنوا کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ تو یہ سب سے پہلا تبرہ تھا صحابہ پر جو عرب کے کافروں نے کیا، پہلا تبرہ۔ تو اس پہلے تبرے پر کیا رد عمل ہوا اللہ کا اور قرآن کا، اب اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر اس پہلے تبرے پر اللہ تعالیٰ خاموش ہو گیا، ہمیں آج خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تو ہمیں جواب دے دینا چاہیے، اور جو جواب اللہ نے دیا اسی کے مطابق دے دینا چاہیے، ہمیں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، انومنو کما آمن السفہا، انہوں نے کہا کیا ہم بیوقوفوں جیسا ہی مان لائیں؟ صحابہ کرام کو سب سے پہلے دنیا میں بیوقوف عرب کے کافروں نے کہا، احمق کہا، بیوقوف کہا، نعوذ باللہ پاگل کہا. تو جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ بھئی تم صحابہ کو بیوقوف کیوں کہتے ہو، وہ تو عقل مند ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کو بیوقوف کیوں کہتے ہو، عقل مند ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ صحابہ تو عقل مند ہے تو ہمارا یہ موقف جو آج سپاہ صحابہ کا ہے یہ کبھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں ایک ایسی بات فرمائی کہ جس کے اندر صحابہ کرام کی عقل و دانش کا واضح اظہار ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا الا خبردار، یعنی جنہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا ان کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا، الا خبردار انہم هم السفہا، یعنی جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں ان کے بیوقوف ہونے میں کوئی شک نہیں.
نعرہ تکبیر صحابہ زندہ
باد. یعنی صحابہ کرام کو جن لوگوں نے بیوقوف کہا ان کو قرآن نے کیا کہا، بیوقوف. یعنی صحابہ کا عقل مند ہونا تو سورج سے زیادہ روشن ہے، اس لیے اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بالکل واضح تھی کہ صحابہ نبی کے جو دوست عقل مند ہیں، تو جب جو چیز سورج سے زیادہ روشن ہے خود بخود فطری طور پر اس کا ذکر اللہ کیوں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ یہ تو موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے کہ وہ عقل مند ہے یا نہیں. تم نے کہا بے وقوف، تم بے وقوف، تم نے کہا صحابہ بے وقوف ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا، الا خبردار انہم هم السفہا. انہم توجہ، انہم کا انہ کا معنی بے شک، ہم هم السفہا تاکید کے لیے دو ضمیریں آئی، دو ضمیریں، ہم هم السفہا یہی بے وقوف ہیں، یہ ایک ہے یہ بے وقوف ہے، ایک کہا یہی بے وقوف. کون؟ جنہوں نے بے وقوف کہا صحابہ، جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا یہی بے وقوف ہے. اچھا اگر یہاں آج کل کا نصیحت والا آدمی جو ہمیں نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے کہتا آپ سختی کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بے وقوف کہا، آپ چپ کر جائیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں یہی بے وقوف ہے، اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے، اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے. اگر یہ نصیحت والے وہاں ہوتے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے جی انہوں نے تو صحابہ کو بے وقوف کہا اور آپ چپ کر جائیں، آگے سے آپ تو بڑے رحم دل ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہتا کہ اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ انہیں کو بے وقوف کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آج میں خاموش ہو گیا تو قیامت تک بڑے بڑے کالے کافر آئیں گے، وہ اس سے آگے بڑھیں گے. آج صرف بے وقوف کہا گیا، اس لیے میں آج ہی اپنا موقف بتا دوں کہ میرا موقف یہ ہے کہ جو صحابہ کو بے وقوف ہے وہی بے وقوف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سنت جاری کی ہے آج سپاہ صحابہ اسی سنت پر چل رہی ہے کہ صحابہ کو اللہ جس نے بے وقوف کہا جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا. اب قیامت تک سنت کیا رہے گی کہ جو صحابہ کے بارے میں جو لفظ استعمال کرے گا وہی لفظ اس کے بارے میں استعمال کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ کیا ہوگا، اللہ کی سنت ہوگی. اب اگر کسی آدمی نے کہا کہ ابو بکر کافر، اس کے جواب میں اللہ کی سنت کیا ہے کہ جتنے ابو بکر کو کافر کہا اس کو کافر کہا جائے، اس کو کافر کہا جائے. اور یہ کس دلیل سے کہا جائے، اللہ کی سنت، یہ کسی عام آدمی کے طریقے سے نہیں، یہ حق نواز شہید کے طریقے سے نہیں، اللہ کے طریقے سے کہ جس نے کہا ابو بکر کافر اس کو کافر کہنا اللہ کی سنت ہے. جس نے عمر فاروق کو کافر کہا، صحابہ کو کافر کہا، شیطان کہا، اس کو شیطان کہنا اللہ کی سنت ہے. اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ عرب کے کافروں میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ صحابہ کو شیطان کہیں، صحابہ کو منافق کہیں، صحابہ کو انہوں نے صرف بے وقوف کہا عرب کے کافروں نے. لیکن جو لوگ ان عرب کے کافر ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولائک کل انعام، یہ جانوروں جیسے، ان کو بھی صحابہ کے خلاف بیوقوف کے لفظ سے آگے بولنے کی ضرورت نہیں، بیوقوف کہا اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا. اب قیامت تک جو آدمی صحابہ کے خلاف جو لفظ استعمال کرے گا اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے. اگر ہم لوگ اس کے جواب میں چپ کر جائیں تو ہم اللہ کی سنت کے منکر ہو جائیں گے اور اللہ کے طریقے کا انکار کر دیں گے، تو مسلمان اللہ کی سنت سے کبھی منحرف نہیں ہو سکتا. تو سپاہ صحابہ کا موقف اللہ کی سنت کے مطابق ہے. کس کے مطابق ہے؟ ہم اللہ کی سنت پر چل رہے ہیں، ہم کبھی زیادتی نہیں کرتے، کبھی بڑائی نہیں کرتے، ہم نے کبھی تلخی نہیں کی، ہم نے کبھی تہل نہیں کی، ہم نے وہی کام کیا جو اللہ نے کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت چھپ کر جاتے تو آج ہم بھی چھپ کر جاتے، کتابیں جتنی مرضی چھپتی، لٹریچر جتنا مرضی چھپتا، جو آدمی صحابہ کو بولتا، صحابہ کے خلاف بولتا، ہم یہ دلیل دیتے کہ اللہ تعالیٰ چھپ کر جاتا، ہمیں کیا ہے، ہم بھی چھپ کر جائیں۔ لیکن اللہ جو چھپ نہیں کیا تو اب ہم بھی نہیں چھپ کرتے، چھپ کر جائیں تو اللہ کی سنت کے منکر ٹھہرے۔ اس لیے ہمارا بولنا اللہ کی سنت کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں، میں انہی الفاظ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ سپاہ صحابہ اسی موقف پر قائم ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود حضرت شیخ الحدیث صاحب کی نگرانی میں بہت بڑی ترقی کر رہا ہے، اور میں اللہ جانتا ہے بڑا خوش ہوں۔ یہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، مدرسہ عربیہ مخزن العلوم ہے، ہمارے شیخ درخواستی کا مرکز علمی ہے، میں بھی وہاں کسی زمانے میں دورہ تفسیر پڑھ چکا ہوں، اور اسی طرح پہلے بھی یعنی اور بھی جہاں دینی مدارس قائم و دائم ہیں دین پور شریف میں اور یہاں علاقے پورے میں، لیکن یہ مدرسہ دیکھتے ہی دیکھتے مولانا شفیق الرحمان صاحب حضرت نے اس کی توجہات سے بہت بڑی ترقی کی ہے کہ سینکڑوں طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں، اور بہت خوبصورت عمارت اور بہترین مرکز قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ میں آپ سے بار بار درخواست کروں گا کہ اس مرکز علمی کا خصوصی خیال رکھیں، اس کی سرپرستی فرمائیں، اس کے جانوں میں، اس کے طلباء کے رہائش میں، اخراجات میں خصوصی معاونت فرمائیں۔ اور ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ سال میں ایک مرتبہ اپنے کارکنوں سے 50 روپے کا ٹکٹ لیتی ہے، 50 روپے وصول کرتی ہے ہر کارکن سے، تو وہ 50 روپے کے ٹکٹوں کا جو مہینہ ہے وہ آ چکا ہے، اس مہینے میں وہ وصولی ہوگی۔ آپ بھی وہ ٹکٹ 50 روپے کا حاصل کریں۔ اس آپ کے 50 روپے سے پوری دنیا کے اندر جو ہم لٹریچر اور کتابیں بھیج رہے ہیں اور حق نواز شریف کا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ بھی اس میں حصے دار بن جائیں گے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی آدمی کوئی بھی سوال کرنا چاہے اس کو اجازت ہے، اور یہ بات دیکھیں کہ سوال سلجھے ہوئے اور اچھے انداز میں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں۔
آئین شریعت کے لفاظ کا بل، شریعت سے علاج کی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ شریعت سے کفر کا بل پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کافر ہے، جیسے قادیانی کو کفر کا فیض کی گئی تھی، اگر یہ ہو جاتی تو اسمبلی میں نہیں تو کفر کے ریکارڈ میں پاس جن نام سے صحابہ بیچ تو وہ بھی کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم نے صحابہ کے اپنے سے۔
اصل بات ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے جواب اسی سوال میں شامل ہے، جواب بھی اس میں موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی ہمیں کافر قرار دینے کے لیے بل کیوں لایا گیا ہے، ہم تو دین کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ شریعت بل پہلے پیش ہو چکا ہے، جو مولانا سمیع الحق صاحب نے، مولانا قاضی عبداللطیف صاحب نے تیار کیا تھا، اور وہ اسمبلی کے سینٹ سے منظور بھی ہو گیا، اس کا حلیہ ہماری گورنمنٹ نے بگاڑا اور اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ نئے سرے سے بل ہم اسی شریعت کے نام سے پیش نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بل پہلے سے پیش ہو چکا ہے اور اسمبلی میں اس پر بڑی بحثیں ہو چکی تھیں۔ کیونکہ سپاہ صحابہ ایک مشن، اپنے مشن پر چل رہی ہے، اور اس مشن کے حوالے سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ناموس صحابہ کا جو تحفظ ہے آئینی طور پر، جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی ناموس صحابہ کے تحفظ سے منکر کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سب سے پہلے ناموس صحابہ کے کو آئینی تحفظ دلایا جائے کہ صحابہ کرام کو اس ملک میں آئینی تحفظ ہو۔ اب اس آئینی تحفظ کے بعد اب اگر ان کو کوئی گالی دیتا ہے یا ان کو برا کہتا ہے، پھر اس پر اثر مرتب ہوگا تو اس کو کافر قرار دیا جائے اور اس کو مرتد قرار دیا جائے۔ تو اس لیے کافر قرار دیا جانا یہ ہماری آخری منزل ہے کہ ہم جو آدمی صحابہ کو کافر کہے گا وہ تو کافر قرار دیا جائے گا، اور ناموس صحابہ کے دل میں بھی ان کے کفر کا ذکر ہے۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام کو کافر قرار دیتا ہے وہ خود کافر ہے، اور ارتدادن کافر ہے۔ کیسے ارتدادن؟ کہ پاکستان کے آئین میں شیعہ مسلمان ہیں، اور جب ایک آدمی کو پاکستانی حکومت مسلمان سمجھتی ہے، جب وہ آدمی صحابہ کو کافر کہے گا علی الاطلاق، عمومی طور پر کافر کہے گا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کو عمومی طور پر کافر قرار دینے والا قرآن کا منکر ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر عمر کو کافر کہنے والا کافر ہے، صحابہ کو عموم کافر کہنے والا کافر ہے۔ تو اب جس وقت وہ کافر ہوگا تو وہ بطور مرتد کے کافر ہوگا، اس لیے کہ آئین پاکستان میں شیعہ مسلمان ہیں۔ تو اب بطور مرتد کے جب پاکستان ہوگا وہ کافر ہوگا، تو بطور مرتد کے اس کو سزائے موت ملے گی۔ تو بطور مرتد کے جس جب اس کو سزا ملے گی تو شیعہ کے کفر کو تو آئین نے تسلیم کر لیا، تو یہ بات اس میں پہلے سے شامل ہے. اس لیے ناموس صحابہ کا جو بل ہے یہ اصل میں یعنی صحابہ دشمنوں کے کفر کو واضح کرنے کے لیے ہے, اور یہ جو توہین صحابہ پر سزائے موت ہے اس کا مطلب تکفیر صحابہ ہے کہ تکفیر صحابہ پر سزائے موت دی جائے ارتدادا. اور دوسری بات ہے کہ جو آدمی صحابہ کو کافر کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ زندیق ہے. نمبر پر اسے تعزیر کے طور پر بھی سزا دی جا سکتی ہے کہ اگر صحابہ کی عمومی تکفیر کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس سے اسلام کی پوری عمارت ختم ہو جائے گی. اس لیے تعزیر کے طور پر بھی صحابہ کے دشمنوں کو سزائیں بہت دی جا سکتی ہے جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں. ہاں
فرمایا, اور ساتھ ہی میں حضرت شیخ الحدیث صاحب الرحمٰن اور اس کی فرمان سے درخواست کی دامت برکات ملا لیا تھا, اس حیثیت سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت فاروقی صاحب کو بلوا کر اچھے معلومات کا انہیں ڈاکٹر کا سب بنے ہیں. اللہ ان کے ممبر میں برقیات آپ فرمائے, اب حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمٰن سے درخواست کی دامت برکات ملا لیا دعا.
ٹھیک ہے, اصل میں شیعہ کا لفظ اس آدمی پر بولا جاتا ہے اس اصطلاح میں کہ جس کے یہ عقائد ہیں کہ وہ 12 اماموں کو مانتا ہو اور تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہو اور صحابہ کرام اس کے نزدیک پورے کے پورے کافر اور غیر مسلم ہوں. عام طور پر چونکہ شیعہ کی کتابوں میں یہ باتیں درج ہیں, خود ان کی اصل کتابیں اصول کافی وغیرہ میں یہ درج ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے اور امامت کا رتبہ جو ہے نبوت سے اونچا ہے, 12 اماموں کا رتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے. تو اس عقیدے کا رکھنے والا شیعہ کہلاتا ہے پاکستان میں اصطلاح کے ساتھ. اب شیعہ کے مختلف فرقے ہیں, لیکن پاکستان میں جو فرقہ ہے وہ ہے اثنا عشری فرقہ. جو مختلف فرقے ہیں ان میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں جو امامت کے اس تصور کا منکر ہو. ہر آدمی ہر شیعہ کا فرقہ امامت کا قائل, اور شیعہ کا امامت کا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے. اور دوسری بات ہے کہ شیعہ کو جو کافر کہا جاتا ہے, ایک طرح کہ شیعہ کافر ہے یہ تو کتابوں میں علماء فتویٰ دے چکے ہیں, لیکن سپاہی صحابہ دو مرتبہ کافر کہتے ہیں, کافر اور کافر دو مرتبہ. اس لیے کہ بھی جس وقت حکومت ایران نے صحابہ کرام کو کافر لکھا, کتابیں چھاپی, پوری دنیا میں ہم نے احتجاج کیا, اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوا, تو ریئیکشن کے طور پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے یعنی اس کے سختی اور تلخی کی وجہ سے کہ صحابہ کرام کو کھلے عام کافر کہا جا رہا ہے, حکومت نہیں روک رہی, حکومت اس پر کوئی قدغن نہیں لگا رہی. تو اب آپ بجائے بتائیں, نہ حکومت روکے, نہ انتظامیہ روکے, نہ اخبارات والے روکے, نہ لوگ روکے, تو اس پر ریئیکشن ہم کیسے کریں؟ احتجاج ہے, واویلا ہے, ایک آدمی چوک کے اندر واویلا کرتا ہے, نعرے لگاتا ہے, آپ کہتے ہو کہ یہ کیوں نعرے لگاتا ہے, تو آپ اس سے پوچھتے بھی تیرا کیا مطالبہ ہے؟ تو سپاہی صحابہ بطور نعرے کے بطور احتجاج کے یہ نعرہ لگا رہی ہے. حکومت نے ہم سے پوچھا تھا کہ یہ نعرہ تم کیوں لگاتے ہو, ہم نے ان کو بتایا نواز شریف کو, میں نے 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں جو میٹنگ ہماری ہوئی تھی اس میں وضاحت کی ہے کہ یہ کتابیں آپ بند کر دو, ہم اس نعرے پر غور کر لیں گے. انہوں نے وہ کتابیں ابھی تک بند نہیں کی, وعدہ بھی کیا اگر وہ کتابیں بند ہو جائیں, وہ لٹریچر بند ہو جائے, اس عقیدے کا واسطہ یا انکار کر دیں کہ ہمارے یہ عقائد نہیں ہیں, تو پھر ہم اس بات پر غور کر لیں. اللہ حضرت دعا.
سیدنا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ, اہل علم جو دینی خدمات میں اپنی کوشش کر رہے ہیں ان کی اس کوشش کو قبول فرما. یا اللہ, جامع عبداللہ ابن مسعود کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ, جتنی دینی جماعتیں دینی کام کے اندر لگن سے کام کر رہی ہیں, یا اللہ ان تمام دینی جماعتوں کو ترقی عطا فرما. یا اللہ, جس طرح آج دینی محفل کے اندر علماء طلباء عوام سب مل کے بیٹھے ہیں, قیامت کے دن ہم سب کو اسی طرح حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما. رب اشرح لنا صدورنا بنور الایمان وانور قلوبنا بنور العرفان واجمع فی صدورنا علوم الاحادیث والقرآن بحرمت النبی آخر زمان. یا اللہ, جو طلبہ ترجمہ قرآن مجید, مناظرہ, اور دورہ صرف نحو پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کے حافظ ذہانت میں ترقی عطا فرما. یا اللہ اہل علم کو استقلال اور اخلاص کی دولت نصیب فرما. یا اللہ جو دینی کاموں میں تعاون کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.